خود قرآن حدیث کی نالج رکھتا ہے وہ اپنے وی آر رننگ لیٹ ٹوڈے سب یہ 9:08:50 سپوز ٹو بی دا فنیشنگ ٹائم فار دس کوشچن آنسر سیشن اور ہم اس وقت اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں اگرچہ اس کے اندر رسپانسبلٹی میری بھی ہے کہ میں نے بہت لمبی مجلس پڑھ دی اور رسپانسبلٹی اس کمیٹی کی بھی ہے جس نے مجھے فری ہینڈ دیا رسپانسبلٹی ان مکھی صاحب کی بھی ہے جن کو میں اب تک نہیں ڈھونڈ سکا وہ ہیں کون تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ کوشچن آنسر سیشن لمیٹڈ ٹائم میں زیادہ سے زیادہ باتیں ہوں اس کے لیے میں جو ہر جگہ کوشچن آنسر سیشن میں میری ہیبٹ ہے اس کو میں چینج کر رہا ہوں اور میری ہیبٹ یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن کراتا ہوں کہ کوشچن اور آنسر کی اسلام میں امپورٹنس کتنی فسلو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون قرآن نے ایک اصول بتایا ہے کامن سینس کا اصول ہے جو چیز تم کو نہیں معلوم علماء سے پوچھو اور اسلام ہم سے یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا کہ ہر آدمی آپ ہے نا اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا تو ہر آدمی اتنا بڑا عالم ہو یہ اسلام ہر آدمی سے یہ اس کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے تو یقیناً بہت اچھی چیز ہے کہ آدمی کو نہیں معلوم تو کسی عالم سے پوچھے پتہ نہیں میں کل یا پرسوں کہیں یہ سن رہا تھا کہ یہ اگینسٹ اسلام ہے کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ اگینسٹ اسلام ہے کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے اور تو آپ کہیں کہ میں کسی مولانا سے پوچھ کے آتا ہوں نو اٹس ناٹ اگینسٹ اسلام اٹ از بالکل اکارڈنگ ٹو اسلام اینڈ اکارڈنگ ٹو کامن سینس اور یہ آج کوشچن آنسر کا سیشن بھی اسی لیے ہے کچھ ایسے پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے مجھے کوشچن آنسر کی اسٹارٹنگ سے پہلے ایک فقہی مسئلہ خود سے ایکسپلین کرنا ہے اچھا میں یہ بتا دوں کہ یہ مسئلہ میں مجلس میں ایکسپلین کرنا چاہتا تھا اور شاید یہ مجلس میں ایک بار ایکسپلین کرنا بھی پڑے لیکن آج بھی کچھ سوال ایسے آئے ہیں جس کو ریپلائی کرنے کے لیے ایک مسئلہ آپ کو سمجھنا پڑے گا پانچ ٹرمز ہمارے یہاں تقریباً ہر مومن جانتا ہے جس کا تعلق ہمارے ایکشن سے عمل سے ہے شریعت سے واجب حرام مستحب مکروہ اور مباح لیکن اس کے علاوہ ایک ٹرم کو اور سمجھیے اگرچہ میرا اندازہ ہے کہ جو مجمع میرے سامنے ہے سب کو یہ معلوم ہے لیکن پھر بھی بتا دوں احتیاط واجب کمپلسری پریکوشن یا اوبلیگیٹری پریکوشن یہ اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا احتیاط واجب کے ان شارٹ میننگ یہ ہے کہ جب آپ کا مرجے جس کی آپ تقلید میں ہیں کسی بھی مسئلے میں کلیئر کٹ ورڈکٹ یا فتویٰ دے دے یہ چیز واجب ہے یہ حرام ہے یہ مستحب ہے تو آپ کو اسے فالو کرنا ہے دیئر از نو چوائس ٹو فالو اینی ون ایلس ایک سوال یہ آئے گا بھی لیکن ان سرٹن مسئلہ ہمارا اور آپ کا مرجے بھی کلیئر کٹ فتویٰ نہیں دیتا یہ ٹرم یوز کرتا ہے احتیاط واجب دیٹ مینس یا تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے آئیدر ٹو فالو یور مرجاز احتیاط واجب جو اس نے احتیاط واجب کی ہے یا اس کو فالو کرے اور یا پھر جو سیکنڈ بیسٹ عالم ہے یعنی نالج کے اعتبار سے آپ کے مرجے کے بعد جو سیکنڈ ہے یا پھر آپ اس ایک مسئلے میں جس میں احتیاط واجب یعنی اوبلیگیٹری پریکوشن یا کمپلسری پریکوشن اس والے مسئلے میں آپ اپنے مرجے کے بعد سیکنڈ نمبر کا جو مرجے اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں بٹ یو ہیز ٹو سرچ کہ ہو از دا سیکنڈ خود آپ اپنی طرف سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ بھائی میں آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہوں اور میں نے ایک دوسرا نام بھی سنا ہوا ہے تو میں احتیاط واجب میں ان کی طرف جاؤں گا نہیں पूरा एक सिस्टम है जिसमें आपको सर्च करना पड़ता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नॉलेज किसकी है, तकलीद उसकी करें। और फिर अगर आपको एहतियात वाजिब या ऑब्लिगेटरी प्रिकॉशन का बेनिफिट लेना है कि जहां हमारा मर्जी ये वर्ड यूज करेगा हम दूसरे मर्जी की तरफ जाएंगे लीनियंट मसले पर, तो ये भी सर्च करना होगा कि इस वक्त दूसरा बड़ा मर्जी कौन है। अच्छा, अब हर मर्जी ने अपने सर्टेन मसाइल में एहतियात वाजिब का लफ्ज इस्तेमाल किया। और एक बात और मैं बता दूं, अगर ये वर्डिंग तो मेरी ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल गलत भी नहीं, कि एहतियात वाजिब में आपका मर्जी जो है ना वो कोई स्ट्रिक्ट मसला बताता और सेकेंड मर्जी जो है उसके पास कोई लीनियंट मसला होता, आपका मुश्किल डिफिकल्ट मसला होता, वहां इजी मसला होता। ऑल दो शरीयत में इट इज नॉट अलाउड कि आप एक डिफिकल्ट मसले को छोड़कर इजी मसले की तरफ जाएं, लेकिन सिर्फ एक जगह पर जहां आपके मर्जी ने कंपलसरी प्रिकॉशन की वहां पर आपको यह परमिशन है। सेकेंड मर्जी ने अगर इजी मसला दिया है तो वहां जाइए। अब आइए एक आखिरी बात सुन लीजिए और उसके बाद एटलीस्ट दो तीन सवाल तो इसी से रिलेटेड। एक आखिरी बात यह सुन लीजिए कि हां, अगर कभी आपके मर्जी ने जो एहतियात वाजिब या कंपलसरी प्रिकॉशन कहा, सेकेंड भी यही कह रहा तो थर्ड की जानिब जाइए, थर्ड भी यही कह रहा है तो फोर्थ की जानिब जाइए, और ये सेकेंड थर्ड फोर्थ ये एक सीक्वेंस होगा नॉलेज के हिसाब से। और अगर आपके जमाने के जितने मर्जी हैं वो सब एक बात कह रहे हैं, सब एहतियात वाजिब लगा रहे हैं, लेकिन एहतियात वाजिब में सब एक ही बात कह रहे हैं, तो वो एहतियात वाजिब आपके लिए ऑलमोस्ट वाजिब है। ये बात मैंने क्यों कही? ये मैंने इसलिए कही कि एक बहुत ही फेमस ओरेटर है, दाढ़ी शेव करते हैं और मेंबर पे जाते हैं और आपकी कम्युनिटी में पॉपुलर भी है। कोई भी इसका रीजन हो सकता है, अगर कोई जीनियन रीजन है तो इस्लाम उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा। और मेरे सामने ही 25 साल पहले वो इसका कोई जीनियन रीजन पेश करते थे। मिंबर पे जाने वाला ऑरेटर एक रोल मॉडल होता है पब्लिक के लिए भी, और वो रिप्रेजेंट करता है हमको नॉन शियाज और नॉन मुस्लिम के सामने भी। भाई जो आदमी मिंबर पे गया तो नॉन शिया या नॉन मुस्लिम कम से कम ये समझता है कि ये इस कम्युनिटी का एक बड़ा है, तब ये स्पीच दे रहा है मिंबर पे जाके, इसलिए उसके अंदर एक आम आदमी के मुकाबले में उसको जरा ज्यादा अपने आप को एक मॉडल बनाना चाहिए। तो चले 25 साल पहले उन्होंने मेरे सामने ही, मुझसे नहीं, मुझसे तो बात भी नहीं करते, मेरे सामने किसी को एक एक्सक्यूज दिया था कि मैं इस वजह से दाढ़ी शेव कर रहा हूं। वो एक एक्सक्यूज था, हो सकता है जीनियन भी हो। अब वही मेरे सामने 2 साल पहले आए और वही प्रॉब्लम था कि दाढ़ी शेव करके मिंबर पे जाते हैं, लेकिन अब वो ये आर्गुमेंट कर रहे थे कि आगा सिस्तानी ने तो लिखा ही नहीं है कि दाढ़ी वाजिब, उन्होंने लिखा है कि ये एहतियात वाजिब। तो बाकायदा एक बहुत फेमस ऑरेटर, और 20 साल पहले वो ये एहतियात वाजिब की बहस नहीं कर रहे थे। सेम मसला आगा खुई का भी था कि दाढ़ी का शेव करना एहतियात वाजिब, लेकिन आगा खुई की बुक्स इंग्लिश में इतना ट्रांसलेशन नहीं हुई थी, तो उनको नहीं मालूम था कि आगा खुई की भी वर्डिंग है, तो वो एक्सक्यूज ला रहे थे। जब उन्हें पता चला कि आगा सिस्तानी ने बजाय इसको वाजिब कहने के कंपलसरी प्रिकॉशन कहा, तो बाकायदा पब्लिक गैदरिंग के अंदर वो इसको डिफेंड कर रहे थे कि मैं सही काम कर रहा हूं, इसलिए मैंने इसको अपनी ड्यूटी समझा के ये बता दूं कि अगर आपका मर्जी एहतियात वाजिब कहे तो आपके लिए वो वाजिब ही, अनटिल और अनलेस ये कि आप सेकेंड मर्जी ढूंढ ले जो नॉलेज में सेकेंड हो, वो ये कह दे कि नहीं भाई ये एहतियात वाजिब वाजिब नहीं। जब तक कि ऐसा मर्जी नहीं मिलेगा उस वक्त तक आपके मर्जी की एहतियात वाजिब बिल्कुल वही स्टेटस उसका है जो वाजिब का स्टेटस। दाढ़ी शेव करना हराम है, یہ مرحوم آغائے قویبی کہتے تھے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ داڑھی شیف کرنا حرام. آغائے سیستانی بھی یہی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ داڑھی شیف کرنا حرام. امام خمینی بھی یہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ داڑھی شیف کرنا حرام. تو یقیناً یہ ورڈنگ کچھ ایسا امپریشن دیتی ہے کہ بہرحال داڑھی کوئی فل فلیج واجب نہیں. لیکن نہیں، یہ غلط امپریشن. اگر آپ کو احتیاط واجب میں سیکنڈ کوئی مرجے مل گیا تو ٹھیک ہے جو پرمیشن دیتا ہو، ورنہ احتیاط واجب از اکول ٹو واجب. اچھا ایک بات اور کہہ دوں، آپ کے مرجے نے احتیاط واجب لگائی، پھر جو مرجے نالج میں 10th نمبر پر اس نے کہا پرمیشن ہے، لیکن 1st اور 10th کے بیچ میں جو 8th ہے ان کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ ان کا کیا فتویٰ ہے، تو آپ ایک دم 10th پہ جمپ نہیں لگا سکتے. آپ کو پورے پروسیس سے گزرنا ہے جب آپ 10th تک پہنچیں. اب یہ تو ایک مسئلہ داڑھی کا تو اس لیے آ گیا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک مجلس میں اس آریٹر کو اپنے اس فعل حرام کو ڈیفینڈ کرتے دیکھا ہے کمپلسری پریکاشن کے ورڈ کی وجہ سے، اور جس طرح وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے صاف یہ لگ رہا تھا کہ ان کو کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ احتیاط واجب کسے کہتے ہیں. پبلک مس گائیڈ بھی ہو گئی. بعد میں لوگوں نے ہم سے بھی آرگومنٹ کیا، یہ آغائے سیستانی نے کیا لکھ دیا ہے، دیٹ مینس کہ وی کین لیو دس مسئلہ. نہیں، احتیاط واجب از ایکول ٹو اے فل فلیج واجب انٹل اور انلیس یہ کہ آپ کو کوئی دوسرا مرجے نہ ملے. اچھا اب یہ ایک بات ہو گئی، ایک بات ختم. یہ تو داڑھی کی بات تو ویسے ہی آ گئی. ایک مثال، ایک ایگزامپل جو میں مجلس میں بھی دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ رمضان کی عید، چاند کا مسئلہ بڑا ایک پرابلم بن جاتا ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن حج، حج جو ہے حج، چاند تو حج میں بھی انوالو ہے، بلکہ ایک طرح سے عید سے زیادہ امپورٹنٹ حج کا چاند ہوتا ہے. عید کے چاند کا تو مطلب یہ ہے کہ اب روزے اسٹاپ، بہت 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 ہوا غلط چاند ہوا تو آپ کو ایک روزے کی قضا کرنا. حج تو پورا بیسی ڈیٹ پہ کرتا ہے کہ 9th ذی الحج کو یہاں پہ جانا ہے، نائٹ آف 10th کو یہاں پہ جانا ہے، 10th کو یہاں پہ جانا ہے، 11th کو یہاں جانا ہے، 12th کو وہاں جانا. حج، حج میں بھی چاند کا مسئلہ ہوتا ہے، اور حج کے اندر پورا چاند کا سسٹم جو ہے نا وہ سعودی حکومت کے ہاتھ میں. تو اب یہاں پر ہمارے مجتہدین کے 3 ڈفرینٹ فتوے، آج نہیں ہمیشہ سے. پہلا فتوا یہ ہے کہ حج از این ایکٹ آف تقیہ ڈیو ٹو یونٹی آف مسلم. یہ حج میں تو نہیں ہوگا کہ آدھے لوگ حج کر رہے ہیں آدھے نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک فتوا ہے، حضرت امام خمینی کا یہی نظریہ تھا کہ حج جو ہے وہ تقیہ ہے یونٹی والا، یعنی آپ کو 100% شیور ہو جائے کہ یہ چاند کا اناؤنسمنٹ غلط ہے، 100% آپ کو شیور ہو جائے. مثلا آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں چاند، سعودی حکومت کہے کہ چاند نہیں ہے، نیکسٹ ڈے سے شروع ہوگی حج کی ڈیٹ، یہاں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ چاند دیکھ رہے ہیں. لیکن امام خمینی کہتے ہیں کہ حج میں جو حکومت اعلان کرے گی اس کے حساب سے چلنا. ٹھیک، یقیناً یہ ان کا فتویٰ ہے اور ان کی تقلید کرنے والوں کے لیے اس کو ماننا واجب. دوسرا نظریہ یہ جو مرحوم آغائے خوئی کا تھا کہ اگر آپ کو 50-50 ہے کہ بھائی سعودی حکومت نے ایک اناؤنس کیا، پتہ نہیں صحیح ہے پتہ نہیں غلط، نہیں اس کو بھی چھوڑیں، 95% تک آپ کو یہ ہے کہ یہ رانگ اناؤنسمنٹ، 95 تب بھی آپ فالو کریں گے سعودی حکومت کو. لیکن اگر 100% یا 99% آپ کو شیور کہ یہ اعلان غلط، تو آپ حج میں بھی سعودی حکومت کو فالو نہیں کریں، اور اپنا حج آپ ایک دن کے بعد کریں. 95% تک ان کے رانگ ہونے کا ہے تو مان لیں ان کو، لیکن 99% ہے کہ وہ غلط ہیں یا 100% یقین ہے کہ غلط ہیں تو نہیں مانیں گے، اور آپ اپنی ڈیٹ سے ایک دن بعد حج کریں گے. یا یہ کہ اگر پہلے آپ نے خود چاند دیکھ لیا تو آپ ہر چیز میں ایک دن ایڈوانس جائیں گے. لیکن بہرحال جب 99% یقین، لیکن آغا سیستانی وہ یہ دونوں فتوے نہیں مانتے. ان کا نظریہ ہے کہ حج کا چاند بھی بالکل عید کے چاند کی طرح دو عادل شیعہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھے تو چاند پروف. سعودی حکومت کے اناؤنسمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں. سعودی حکومت نے اعلان کر دیا 50-50 ہے، پتا نہیں صحیح ہے پتا نہیں غلط، اکارڈنگ کو آغا سیستانی آپ اس کو نہیں فالو کریں. جو طریقہ رمضان کے چاند کا ہے، عید کے چاند کا ہے، وہی حج کے چاند کا. یہ 30 ڈیز پورے ہو جائیں، یا یہ کہ دو عادل دیکھیں، یا یہ کہ آپ کو کسی کیلکولیشن سے یقین آ جائے، سعودی حکومت کا اناؤنسمنٹ نہیں مانیں گے. اور آپ کو اپنا حج اپنے شیعہ طریقے کے چاند کے مطابق کرنا، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، پوسیبل نہیں ہے، تو آپ کا حج غلط ہے، نیکسٹ ایئر آپ کو دوبارہ حج پر آنا. اور یہ آغا سیستانی کا وہ مسئلہ کہ 90% ان کی تقلید کرنے والے حج نہیں کر پائیں. یہاں دیکھیں عید میں اتنا پرابلم آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہی والا کرائیٹیریا حج کا بھی، مگر صرف ایک وجہ سے ہم کو بینیفٹ مل جاتا. انہوں نے اس میں کلیئر فتوا نہیں دیا کہ احتیاط واجب ہے کہ حج کا چاند بھی رمضان عید کے چاند کی طرح سے. رمضان عید میں تو فتوا دیا لیکن حج میں کا احتیاط واجب. تو پھر ان کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر ہیں، ہم اپنے حاجیوں کو ان کا نام بتا کر، ان کا فتوا بتا کے ان کا حج صحیح کرتے. لیکن اس دفعہ میری یو کے دو قافلوں سے ملاقات ہوئی، دونوں قافلے 100% آغا سیستانی کی تقلید میں تھے، اور ایک آدمی کے ذہن میں بھی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آغا سیستانی نے حج کے ہر چاند کو غلط مانا. جب تک کہ اپنی آنکھ سے نہ دیکھے، یا دو شیعہ گواہی نہ دیں، یا کوئی ایسی سائنٹیفک کیلکولیشن جس پہ آپ کو یقین. اب بہت ہی سمپل ہے سولوشن، احتیاط واجب ہے، احتیاط واجب میں آپ نمبر ٹو کا نام بتائیے اور ان کا فتوا بتا دیجیے. مگر اتنا سمپل سولوشن لوگ سنتے ہی نہیں اور اپنے حج غلط کر کے آتے ہیں. ہاں ایک بات کہہ دوں، اس کے بعد یہ تیسرا سوال. احتیاط واجب میں ایک بینیفٹ اور ہے کہ اگر جب آپ وہ واجب کام کر رہے تھے اس وقت آپ کو نہیں معلوم تھا احتیاط واجب، بعد میں پتا چلا، اب بعد میں آپ نے سرچ کر لیا سیکنڈ مرضی، حج کر کے آ گئے، پھر پتا چلا کہ نہیں بھائی اس دفعہ کا چاند تو بالکل غلط تھا، حج ہو ہی نہیں سکتا تھا اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی، ہم نے تو کر لیا. لیکن آج ایک مہینے کے بعد بھی اگر آپ کو احتیاط واجب میں سیکنڈ مرضی مل گیا، آپ ابھی بھی یہ نیت کر لیں کہ وہ ایک مہینے پہلے کا حج میں نے ان کے حساب سے کیا. یہ اسلام نے ایک بہت بڑا بینیفٹ دیا. ایک مثال داڑھی کی آئی، ایک مثال حج کی آئی، اور ایک مثال یہ آئی ہے، از اٹ الاؤڈ ٹو پرے نماز فار اے وائف ان فرنٹ آف ہسبینڈ ان اے اسمال روم؟ خیر انگلش تو ہمیں نہیں کرنا ہے، وہ کل سیٹرڈے نائٹ کو انگلش کا کوشچن آنسر ہو چکا. سوال یہ ہے کہ کیا وائف ہسبینڈ کے سامنے نماز پڑھ سکتی؟ اچھا اب اگر اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ وائف نماز پڑھ رہی ہے، ہسبینڈ نماز نہیں پڑھ رہا، خالی بیٹھا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. شریعت میں یہ والا مسئلہ اگر اتنا ہی سمپل ہے جتنا ان کی ورڈنگ ہے کہ وائف نماز پڑھ رہی ہے ہسبینڈ کے فرنٹ، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہسبینڈ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں، تو اگر ہم ایزیوم کریں کہ نہیں ہسبینڈ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے یا کوئی کتاب پڑھ رہا ہے یا کوئی اور کام میں لگا ہے کہ خالی بیٹھا، اور وائف اس کے سامنے نماز پڑھے، تو دیئر از نو پرابلم، از اٹ الاؤڈ، اٹس اوکے. البتہ اس سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ یہ بنتا کہ اگر عورت اور مرد نماز پڑھ رہے ہوں تو اس میں کیا کوئی ڈسٹینس ہونا چاہیے؟ تو پہلی بات تو اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ایک مسئلہ ہے اسلام میں، یقیناً آپ اپنے یہاں افریقہ میں یا ممباسا میں یا نیروبی میں یا سونگیا میں یا بکوبا میں جو دینیات پڑھتے تھے مدرسے میں، میں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ وہی ایج گروپ میرے سامنے، جو لیسٹر ویسٹر میں پیدا ہوئے وہ تو کل تھے آج نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ نماز کی کنڈیشن میں ایک کنڈیشن یہ بھی پڑھتے تھے نماز جب ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو ہوتا ہے کہ نماز جس پلیس میں پڑھیں اس کی پانچ کنڈیشن اچھے، جس جگہ پڑھیں وہ جگہ یا پلیس میں جو ہے نا چھ یا سات کنڈیشن. ایک کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ عورت اور مرد اگر نماز پڑھیں تو ان میں ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے. میں اس مسئلے کو وہی سمجھ رہا ہوں، لیکن اس مسئلے میں تین باتیں پہلے سمجھ لیں پھر میں اس کا جواب دوں. نمبر ایک، عورت اور مرد کے ڈسٹینس کا مسئلہ اس وقت آئے گا جب دونوں نماز پڑھ رہے ہیں. اگر مرد نماز پڑھ رہا عورت نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو آگے ہو پیچھے ہو سامنے ہو دائیں ہو بائیں ہو رائٹ لیفٹ کوئی پرابلم نہیں. یا الٹا، جیسے انہوں نے پوچھا کہ عورت نماز پڑھ رہی ہے مرد خالی بیٹھا تو کوئی مسئلہ نہیں. نمبر دو، جب دونوں نماز پڑھ رہے ہوں اور مرد آگے ہو عورت اس کے پیچھے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. ویمن لبریشن کی جو عورتیں یہاں بیٹھی ہوں گی ان کو یہ جملہ برا لگے گا، لیکن ایک لاجیکل سیکوینس اسلام نے یہی رکھی ہے کہ مرد آگے ہو اور عورت پیچھے، اسٹیٹس وائز نہیں، اسٹیٹس دونوں کا ایکول. بلکہ عورت اگر متقی ہے مرد جو ہے وہ گناہگار ہے تو عورت کا اسٹیٹس ہائر ہے، لیکن عام دنیاوی میٹر میں ایک سیکوینس یہی. تو دونوں اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن مرد آگے عورت پیچھے تو دیر از نو نیڈ فار اینی ڈسٹینس ٹو بی کیپ. تیسرا مسئلہ کہ نہیں، اگر دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے پیرلل نماز پڑھ رہے ہیں یا عورت آگے اور مرد پیچھے، تب یہ مسئلہ ایک آتا ہے. اور وہ مسئلہ جو ہے اس کے اندر پھر ہسبینڈ وائف نہیں، کوئی عورت اور کوئی مرد، چاہے وہ محرم ہو چاہے نہ محرم، مسئلہ ایک ہی جیسا. جو مسئلہ ہسبینڈ اور وائف کا ہے وہی مسئلہ جو ٹوٹلی اسٹرینجرز کا بھی، اور وہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں بھی تین ڈفرنٹ نظریے ہیں حج کی طرف. ایک امام خمینی کا فتویٰ ہے کہ عورت اور مرد اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے درمیان ڈسٹینس وائز نو کنڈیشن، عورت آگے ہو مرد اس کے جسٹ بیہائنڈ ہو تب بھی نماز صحیح، دونوں ایک دوسرے کے سائڈ بائی سائڈ پڑھ رہے ہیں بالکل ایک دوسرے سے باڈی ملی ہوئی کوئی مسئلہ نہیں. اور نارمل سرکمسٹانسز، حج کی بات نہیں ہے، نارمل سرکمسٹانسز میں بھی اٹ از الاؤڈ. تو امام خمینی کے یہاں مرد اور عورت، ہسبینڈ اور وائف ہوں، ماں اور بیٹا ہو یا کوئی بھی دو نامحرم، نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو ڈسٹینس کا کوئی مسئلہ نہیں. آغا خوئی کا ایک فتویٰ تھا کہ اگر دونوں سائیڈ بائی سائیڈ ہیں یا عورت آگے اور مرد پیچھے تو ایک بالشت، یعنی یہ انگوٹھا اور یہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہے ان دونوں کے درمیان اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے. مرد آگے ہے عورت پیچھے ہے تو دیر از نو نیڈ فار اینی ڈسٹینس، لیکن دونوں سائیڈ میں ہیں تو دونوں کے شولڈر کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. یا عورت آگے ہے تو جہاں پر اس کے پاؤں ہیں یا پگ ہیں وہاں سے ایک بالش چھوڑ کر پھر مرد جو ہے وہ اپنی مہر رکھے گا. یہ آغا خامنائی کا بھی یہی فتویٰ ہے، ایک بالش کا اور آغا خوئی کا بھی. ہاں، آغا سیستانی، میرا اندازہ ہے کہ میجورٹی انہی کے فتوے پوچھنا چاہ رہی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ روم اسمال ہو کہ لارج، اگر ایک روم ہے اور مرد اور عورت نماز پڑھ رہے ہیں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تقریباً 15 فیٹ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے. ہاں، اگر کمرہ ڈفرنٹ کمرہ ہے، دو اسمال روم ہے، دونوں ٹوٹل مل کے بھی 15 فٹ کے نہیں بنتے لیکن بیچ میں دیوار آ گئی، لکڑی کا پارٹیشن آ گیا، کوئی کرٹن آ گیا تو کوئی ڈسٹینس نہیں. لیکن اگر بیچ میں کوئی پارٹیشن نہیں ہے جو ان کو سیپریٹ کرے، ایک ہی جگہ پہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر سائڈ بائی سائڈ ہیں تو احتیاط واجب ہے، 15 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. یا عورت اگر آگے ہے فرنٹ ہے مرد کے، مرد اس کے پیچھے ہے تو 15 فٹ کا فاصلہ. تو اب یہ ہے کہ اس کا ان ادر ورڈز، دونوں ڈفرینٹ کمروں میں نماز پڑھیں یا ڈفرینٹ ٹائم پہ نماز پڑھیں. لیکن ایک سولوشن اور ہے کہ آغا سیستانی نے یہ احتیاط واجب کہی، اس میں آپ سیکنڈ مرجے کا فتویٰ مل جائے تو اس کی جانب جا سکتے ہیں. دوسرا سوال جو میرے پاس آیا ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ میں تقریباً 6 ویک، بلکہ 6 ویک سے بھی زیادہ حج میں رہا، اور ڈیورنگ حج हम लोग इंडिया और पाकिस्तान वाले मिनिमम जो है 4 वीक और नॉर्मली 6 वीक का हज करते हैं। तो इस दौरान मक्के और मदीने में तकरीबन तकरीबन दुनिया से हम लोग कट ऑफ होते हैं, यहां तक कि इंटरनेट का और ईमेल का एक्सेस भी नहीं मिलता। पहले तो हरम के बिल्कुल सामने मदीने में भी इंटरनेट कैफे थे और मक्के में भी। 2 साल पहले सऊदी हुकूमत ने बाय लॉ 5 किलोमीटर के रेडियस में दोनों हरम से सारे इंटरनेट कैफे बंद कर दिए कि लोग यहां आते हैं इबादत तो करते नहीं है, यहां बैठे रहते हैं। 5 किलोमीटर के बाद जैसे मक्के में अजीजिया में है कैफे, जो ग्रुप वहां रहते हैं वो तो है, हमको नहीं पता। इसलिए इस अगले सवाल की लेटेस्ट पोजीशन मुझे नहीं मालूम। पूछा यह गया है कि इज इट ट्रू कि जाकिर नायक हैज अपोलोजाइज्ड फॉर कमेंटिंग ही मेड इन आंसर टू द खैर, कि जाकिर नायक ने जो पहले यजीद की तारीफ की थी बाद में अपोलोजी की, मुझे नहीं मालूम कि यह सही है कि गलत, लेकिन इस सवाल का जवाब को इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये बात तो तयशुदा है कि यह आदमी दिल से दुश्मन है अहले बैत। अपोलोजी आज कर भी लेगा तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका बिलीव या अकीदा बदल गया। और यह बात भी तयशुदा कि आज का जमाना मीडिया का जमाना, मीडिया पर्सनालिटीज को क्रिएट करता है, मीडिया पर्सनालिटीज को डिस्ट्रॉय करता है। ना इसकी इन डेप्थ नॉलेज इतनी है, ना इसके जो रेफरेंसेज हैं वो इतने करेक्ट होते हैं कि जितना ज्यादा मीडिया ने इस वक्त इसको सारी दुनिया में पॉपुलर करके दिखाया। ये आदमी ऐसा भी नहीं, लेकिन भारत अगर किसी को इसकी स्पीचेस पसंद आती हैं तो अपनी जगह। यह तयशुदा बात है कि दिल से यह अहले बैत का दुश्मन, एक दफा अपोलॉजी मांग कर भी ले तो फायदा नहीं है, उसके अपने नजरियात अपनी जगह। एक सवाल यह आया है इसका मैं बहुत शॉर्ट जवाब दूंगा, इसलिए कि यह सवाल भी ऐसा है कि अगर मैं इसकी डिटेल में चला गया तो चूंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक्स में से है तो बहुत टाइम लग जाएगा। सवाल यह है कि अगर कोई आदमी ये क्लेम करता है कि उसका इमाम जमाना से एक्चुअल कॉन्टेक्ट होता है तो हमारी इसके बारे में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि हम उसको झूठा करार दें और उससे सारे कनेक्शंस काट लें। अलबत्ता पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि वो ये क्लेम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी अभी जो हमारे लेटेस्ट सबसे बड़े आलिम का इंतकाल हुआ, यानी मराजे में सेवन ऑफ द मर्जी आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख मिर्जा जवाद तबरेजी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टूडेंट ऑफ आगा खुई, कुम के हौजे में फिक के एतबार से सबसे बड़े वो मर्जे माने जाते थे, बहुत उनकी ग्रेट पर्सनैलिटी थी। तो उनके तो फतवों की किताब में भी ये जुमला, ये उनका फतवा छपा हुआ कि जिसकी एक्चुअल इमाम से आजकल मुलाकात होती है वो कभी बताएगा नहीं, और जो बता रहा है दैट मीन्स उसकी इमाम से मुलाकात नहीं हो रही। अब ये दो डिफरेंट थिंग्स हैं। पहला सवाल ये है कि क्या गैबत कुबरा में कोई एक्चुअल इमाम से मिल सकता है? जवाब है कि यस। न सिर्फ ये कि इज इट पॉसिबल, बल्कि सो मैनी मराजेज रिपोर्टेड मुलाकात उनकी हुई कि ये तो है कि गैबत कुबरा में इमाम से मुलाकात हो सकती, लेकिन जो आदमी भी इमाम उससे मिलेंगे वो कभी ये क्लेम नहीं कर सकता, वो जनरल पब्लिक के सामने नहीं कह सकता कि मेरी इमाम से मुलाकात हुई। बल्कि अक्सर जो है मेजोरिटी वाकयात तो ऐसी है कि जब मराजे की मुलाकात इमाम से हुई तो एट द टाइम ऑफ द मीटिंग उनको नहीं पता था कि ये इमाम, और तो बाद में उनको पता चला। कैसे पता चला वो तो पूरी पूरी स्टोरीज हैं, और यही मैं कह रहा था कि मैं इसको अवॉइड करना चाह रहा हूं, वरना ये क्वेश्चन आंसर पूरी एक मजलिस बन जाएगी। तो पहला अगर आप सवाल करें कि इज इट पॉसिबल टू मीट इमाम इन गैबत कुबरा, जवाब होगा यस। मगर इफ समवन क्लेमिंग दिस, तो आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप उसके इस क्लेम को ना माने, और उसका ये क्लेम करना ये बता रहा कि वो थोड़ा सा मिसगाइड हो गया है, चुनाचे उससे अपने रिलीजियस कनेक्शंस तोड़ लीजिए। हां अगर आपका भाई है तो सिला रहमी वाली मुलाकात तो होगी। इस पेपर का लास्ट सवाल यह कि अगर कोई आदमी होमोस मनी को
کلیکٹ کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی اجازہ نہیں. بالکل یہ تو اس کا واضح جواب ہے کہ ود آؤٹ اجازہ خمس منی کو کلیکٹ کرنا حرام ہے. جو آپ خمس اس کو دے رہے ہیں وہ آپ کا خمس ویسٹ ہے. انلیس یہ کہ آپ پھر مرضی سے پرسنلی کانٹیکٹ کریں کہ بھائی میں تو اس کو 5,000 پاؤنڈ دے چکا ہوں, دوبارہ اس کا دینا مشکل ہے, اور وہ مرضی کہیں کہ چلے جو پاس میں ہو گیا میں اس کو اوکے کرتا ہوں. جب تک کہ مرضی نہ کہیں وہ والا خمس سمجھیے آپ کا ویسٹ ہو گیا. وہ چیریٹی کا ثواب مل جائے گا, خمس نہیں. اور دوسری بات یہ جو آپ خمس دے رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. وہ جو خمس کلیکٹ کر رہا ہے اس کا یہ عمل اس کو فاسق و فاجر بنا رہا ہے. چنانچہ ریلیجن کے کسی معاملے میں آپ اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے, وہ عادل نہیں رہا. بلکہ ڈیو ٹو دیس ٹائپ آف پرابلمس آغا سیسانی تو اب یہ فرماتے ہیں کہ ایون جس کے پاس اجازہ ہے, یہ تو وداؤٹ اجازہ. اچھا وہ کوڈ آف پریکٹس فار مسلم لیونگ ان دا ویسٹ, یہ آغا سیسانی کی وہ فیمس بک ہے جو انہوں نے لکھی ہے اونلی فار یو, یہ آپ کے لیے لکھی ہے. اس کے اینڈ میں ایک مسئلہ بھی پوچھا گیا ہے بامبے کی ایک مسجد کے کانٹیکس میں کہ مسجد بنا دی گئی خمس کے پیسوں سے, پرمیشن نہیں لی گئی. تو جس نے خمس دیا وہ خمس اس کا ویسٹ ہوا, جس نے یہ کام کیا کہ کلیکشن کر کے مسجد بنا دی اس نے گناہ کیا. لیکن آغا نے تیسرا جملہ یہ کہا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی الاؤڈ نہیں کیونکہ یہ حلال پیسے سے نہیں بنی. اتنا یہ مسئلہ خمس کا سمجھے سینسیٹیو ایشو ہے. اور اب آغا نے اسی وجہ سے کہا کہ ایون دوز ہو ہیز اجازات, جن کے پاس اجازے وہ بھی اگر خمس کلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو میری اوریجنل ریسپٹ ان سے ڈیمانڈ کرنا. اوریجنل کے دو معنی بتائیں, یا نجف سے رسید آئے جس پہ خود آغا سیستانی کے سائن ہوتے ہیں, یا قم کے اس آفس سے رسید آئے جسے ان کے سن ان لا آغا شہرستانی رن کر رہے ہیں. بس ٹھیک ہے, جب آپ خمس دیں گے اسی ٹائم پر تو وہ رسید نہیں دے سکتا ہے وہ آدمی یا وہ عالم, لیکن ایک ٹائم پیریڈ تک وہ رسید آ جانی چاہیے. ایون ود اجازات یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو گیو خمس جب تک کہ وہ رسید لانے کا آپ کو گارنٹی نہ دے اور بعد میں رسید نہ دے. تو جو وداؤٹ خمس یہ جمع کر رہا ہے وہ تو بالکل غلط کر رہا ہے, اور ایسے آدمی کو وہ عادل نہیں رہا. ریلیجن کے معاملے میں آپ اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. یہ دو تین سوال میں کافی ٹائم لگ گیا اور سوال بہت زیادہ ہیں, اب ہم کیا کریں؟ اب آپ بتائیے. سوال ان کے اب تھرو آئیں گے اور جو یہ ٹائم دیکھیں گے جو امپورٹنٹ سوال ہیں اس کو ہم پہلے بتا دیں گے, باقی سوال انشاءاللہ کسی اور موقع پر. اس کو اسٹارٹ کریں. سب سے پہلے یہ سوال آئے تھے اور یہ بہت دور سے آئے, یہ لیسٹر کے باہر سے آئے. پہلا سوال ایسا ہے کہ اس کو اگر میں ڈیٹیل میں بتاؤں تو کم از کم 45 منٹ کا ایک لیکچر چاہیے. تھوڑا سا میں بھی اپنی مجلس میں اس کو کور کروں گا آگے چل کر, اور تھوڑا بہت برادر جعفر لاڈک کے چیپٹر میں بھی آ رہا ہے ان کے لیکچرز میں. کین یو ایمفیسائز آن تقلید کہ واٹ از تقلید؟ تقلید ویسے بہت ہی شارٹ چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی قرآن اور حدیث کی اتنی نالج نہ رکھتا ہو کہ وہ وہاں سے ہر مسئلے کو سالو کر سکے, جس کے پاس اتنی نالج نہیں, جس کو ہم ان شارٹ کہتے ہیں جو خود مجتہد نہیں, اس پر واجب یہ ہے کہ حکم خدا معلوم کرنے کے لیے اپنے زمانے کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے کی کو فالو کرے. اچھا ایک بات میں یہ بتا دوں کہ تقلید ہر آدمی کرتا سوائے اس کے جو اسلام کے کسی بات پہ عمل نہ کرتا ہو. خوجا کمیونٹی میں تو شاید ایسا نہ ملے, لیکن پاکستان میں لوگ ملتے, کہتے مولانا ہمارے لیے کیا تقلید, نہ ہم نماز پڑھیں, نہ ہم روزہ رکھیں, نہ ہم خمس دیں, نہ ہم حج کریں, نہ ہم وضو کریں, نہ ہم غسل کریں, نہ ہم طہارت نجاست کا خیال کریں, تو ہم کس بات کی تقلید کریں؟ لیکن تقلید اسے بھی کرنا, کیونکہ میں نے اس سے کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی میت تو ہو جاتی ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں, عیسائیوں کی طرح دفن کرتے ہیں، اہل سنت کی طرح دفن کرتے ہیں، شیعوں کی طرح دفن کرتے ہیں. نکاح تو آپ شادی تو کریں گے نا، کس طریقے سے کریں گے؟ تو تقلید ہر آدمی کرتا ہے، یعنی شریعت کے مسئلوں کو فالو کرتا ہے کسی نہ کسی سے پوچھ کر، چاہے آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھے، چاہے مدرسے سے پوچھے، جہاں چاہے وہ جو مدرسے کے کورس میں کتاب دینیات کی اس کو دیکھے. تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا تقلید کرو، اسلام کہہ رہا ہے کہ رانگ تقلید کے بدلے رائٹ تقلید کرو. اور رائٹ تقلید یہ ہے کہ حکم خدا ہمیں کہاں سے معلوم، ہم نبی نہیں، ہم امام نہیں، جبرائیل ہمارے پاس نہیں آتے، یہ قرآن اور حدیث کے اندر. تو قرآن اور حدیث کے بارے میں اگر ہمیں اتنی نالج ہو، مسئلہ سنیے، مجتہد کے لیے خود مجتہد کے لیے ہمسلف تقلید حرام. جو خود قرآن حدیث کی نالج رکھتا ہے وہ اپنے اوپینین کو فالو کرے گا، لیکن جس کی اتنی نالج نہیں، ایک بلیسنگ ہے اللہ کی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجتہد بنو، کہا نہیں تمہارے اور بھی کام ہیں زندگی میں، جو مجتہد بن چکے ہیں ان کو فالو کرو. اور ایک بات یہاں اور سن لیجیے، یہ آغا خوئی اور آغا سیستانی کا فتویٰ کہ جن چیزوں میں علماء میں کوئی اختلاف نہیں، سب ایک بات کہتے ہیں، وہ آپ کسی کی بھی تقلید کر سکتے ہیں. جن مسئلوں میں مجتہدین کے اندر ڈفرینس ہے، جس کا ریزن شاید کل جعفر لاڈک بتائیں، جیسے آج انہوں نے اناؤنس کیا، ان میں پھر آپ پر واجب ہے کہ بھائی آپ کے سامنے دو اپینین آ گئے، آپ کو کیا پتا کون سا صحیح ہے کون سا غلط. تو کامن سینس کہتی ہے جس کی نالج زیادہ ہے اس میں چانسز آف ایرر کم ہے. تو جن مسئلوں میں کوئی اختلاف نہیں، جیسے آج کل سارے مجتہدین کہتے ہیں کہ نماز کی تھرڈ رکعت میں آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ون ٹائمز بھی کہہ سکتے ہیں. پرانے مجتہد تھری ٹائمز کے تھے، آج کہتے ہیں ون ٹائم. اس مسئلے میں آپ کسی بھی مجتہد کی تقلید کر لیں. لیکن جہاں اختلاف آ گیا مجتہدین میں، ایک نے کہا کہ یو کے چاند سے رمضان ہو، ایک نے کہا دنیا میں کہیں، اب ہمیں کیا پتا ان میں سے صحیح کون ہے غلط کون. کرائٹیریا تو قرآن حدیث ہے نا، ہمیں کیا پتا قرآن حدیث میں ان میں سے کیا چیز آئی. تو جس کا علم زیادہ ہے اس میں چانسز آف ایرر کم ہے. تو جن مسائل میں علماء میں اختلاف ہے اس میں واجب کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کے فتوے کو مانیں، اور جن مسائل میں اختلاف نہیں ہے اس میں آپ چاہیں تو 2, 3, 4, 5 نمبر 10 نمبر 11 کسی بھی مجتہد کی بات مان سکتے ہیں. تو اصل تقلید ہی ہوتی ہے جہاں اختلاف ہے، کامن سینس کہتی ہے جس کا علم زیادہ اس کو مانیے. کین وی چینج اور تقلید فرام ون مرجع ٹو اندر؟ اف سو کین یو ایلیبریٹ؟ تقلید کے میننگ ہے کہ جس کی نالج سب سے زیادہ آپ پر واجب ہے آپ اسی کو فالو کریں، البتہ اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی کہ اس کو عادل ہونا چاہیے، اور ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ جس کی تقلید کریں اسے زندہ ہونا چاہیے. اب اگر جس مرجع کی آپ نے تقلید کی اس کا انتقال ہو گیا، یہ کنڈیشن ختم ہو گئی، وہ زندہ نہ رہا، ڈیتھ ہو گئی، اب آپ پر واجب ہے کہ آپ تقلید چینج کریں. یا جس مرجع کی آپ تقلید کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر وہ گناہگار فاسق و فاجر ہو گیا، جو ہارڈلی کوئی کیس ملے گا لیکن تھیوریٹیکلی یہ پاسبل ہے، تقلید چینج کرنا، وہ عادل نہیں رہا، آپ اس کی تقلید فوراً چھوڑ، چاہے کتنی ہی نالج کیوں نہ ہو. اور تیسرا موقع جہاں تقلید چینج ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اگر بعد میں آپ کو پتا چلا کہ نالج میں ان سے زیادہ کوئی اور ہے، میں جو تقلید کر رہا ہوں پتا چلا کہ نہیں ان کی نالج ہے، بہت بڑے عالم، لیکن نالج میں یہ نمبر ون نہیں ہے، نمبر ٹو ہے، نمبر ون کوئی اور ہے، اتھینٹک شرعی سورس سے پتا چلے تب آپ پر واجب ہے کہ تقلید چینج کریں. تو آپ عادل والی بات تو چھوڑ دیجئے، وہ تو فار دا سیک آف مسئلہ میں نے بتایا. دو چیزیں، جن کی تقلید کرتے ان کا انتقال ہو گیا، کنڈیشن آف تقلید میں تھا کہ زندہ ہونا چاہیے، لیونگ مرجع، تو تقلید آپ کو چینج کرنا. اور نمبر دو یہ ہے کہ اگر نالج میں ان سے کوئی زیادہ نکل آئے، اس کے اندر بھی دو اس کے ایک چانسز ہیں. نمبر ایک یہ کہ جب ہم نے تقلید سٹارٹ کی اسی وقت غلط سٹارٹ کی، پوری انکوائری نہیں کی تھی، اور خالی نام سن کے تقلید کر لی، بعد میں پتا چلا کہ نہیں ان سے زیادہ نالج والا ہے، تب بھی جیسے ہی آپ کو پتا چلے تقلید چینج کر. اور دوسرا یہ کہ نہیں، جب آپ نے تقلید شروع کی تو ان کی نالج سب سے زیادہ تھی، لیکن چونکہ نالج تو ایک ایسی چیز ہے کہ بعد میں کسی دوسرے نے زیادہ محنت کی وہ ان سے آگے چلا گیا، اب پتا چلا ناؤ دوسرے کا علم زیادہ، تب بھی تقلید چینج کرے. تو ایک ہی طریقہ ہے ان شارٹ کہ جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اگر نالج میں ان سے زیادہ کوئی اور مل جائے تو تقلید چینج کرنا اجازت، بلکہ علماء کہتے واجب ہے. اور اگر یہ جو دو تین میں نے کیسز بتائے یہ نہ ہو تو تقلید چینج کرنا حرام ہے. تقلید میں دو ہی چیزیں، یا تقلید چینج کرنا واجب ہوگا یا تقلید چینج کرنا حرام ہوگا. صرف ایک ایسی مثال ہے جہاں تقلید چینج کرنا آپ کو پرمیشن ہوگی، یعنی واجب نہیں ہے حرام نہیں ہے آپ کی مرضی، وہ یہ ہے کہ اگر دو بالکل ایکول علم رکھنے والے عالم مل جائیں جو اٹس جسٹ لائک امپوسیبل کہ بالکل ایکول علم ہو، لیکن اگر اس کبھی علم میں تو بالکل برابر گئے تو آپ کو یہ رضا ہے کہ ایک سے دوسرے کی تقلید پہ جا سکتے ہیں. لیکن یہ پروف ہونا کہ علم میں دو برابر ہے جسٹ لائک امپاسبل. تو خیر یہ تین باتیں ہو گئیں، عادل مر جائے، نعوذ باللہ فاسق بن جائے، زندہ کی موت ہو جائے جس کی ہم تقلید کرتے، علم میں کوئی اور اس سے آگے آ جائے، یہ. اور چوتھی یہ جو ابھی شروع میں بات گزر گئی کہ جہاں ہمارا مرجع احتیاط واجب لگائے اس پارٹیکولر مسئلے میں ہم اس کی تقلید چھوڑ کے دوسرے کی بات مان سکتے. اب جلدی جلدی سوال کرنا ہے اس لیے کہ ابھی تو ہارڈلی 5% سوال بھی نہیں ہوئے ہیں اور سیشن کا ٹائم پورا ہونے جا رہا. از اٹ جائز ٹو کریٹیسائز اے مرجع آن سرٹن فتواز وچ آر ان ہز مقلدین؟ مجتہد جو آدمی پروون مجتہد ہے، اس کا اجتہاد ثابت ہے، اس کے فتوے پہ کریٹیسائز کرنا حرام ہے، چاہے آپ اس کی تقلید کرتے ہو چاہے آپ اس کی تقلید نہ کرتے. ہم آگئے سیستانی کی تقلید میں، وہ ایک فتویٰ دیتے چاند کے بارے، دوسرے مرجع جیسے آگئے وحید خراسانی ہے جواد تبریزی، دوسرا فتویٰ دیتے ہیں چاند کے بارے، ہم اپنے مرجع کی تقلید میں ہمیں ان کے فتوے کو ماننا، ہمارے لیے حرام ہے اس پہ کریٹیسائز کرنا. لیکن جو دوسرے مرجع کا فتویٰ ہے جو ہم کو نہیں ماننا، اس پر بھی ہم کو کریٹیسائز کرنا حرام. ہاں اگر کوئی آدمی مرجع نہیں ہے، پروپیگنڈے سے اس کی مرجعیت پھیل رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اٹس اے فالس یا فیک مرجع، وہ الگ مسئلہ. لیکن جو مرجع ثابت، آپ تقلید کریں چاہے تقلید نہ کریں، اس کے اوپر کریٹیسائز کرنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے. اب میں شارٹ جواب دے رہا ہوں. چوتھا سوال یہ ہے کہ کچھ سوالات ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کو ہم جوائن کر رہے ہیں. واٹ از دا یہ حجاب. اب دو تین سوال حجاب سے ریلیٹڈ آئے. کین یو ایکسپلین حجاب بوتھ فار مین اینڈ ویمین اینڈ واٹ شوڈ بی کورڈ؟ نمبر ٹو، از چادر جسٹ فار ویئرنگ فار ماسک اور ایٹ آل ٹائمز فار اے مسلم وومین؟ نمبر تین، what is the duty of husband if the wife doesn't listen to wear hijab? And fourth, یہ چاروں حجاب. I don't wear hijab but I do all my namaz and other wajibat. Is my namaz accepted? اچھا اب یہ لاسٹ ٹو جو کوشچن ہے یہ بہت ہی شارٹ ہے، ان کا ریپلائی بھی بہت شارٹ ہے، تو میں پہلے اس کو بتا دوں. شریعت کے اندر ہمیں کنسپٹ دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک اسکیل رکھا جائے گا، وہ اسکیل کیا ہے، کس طرح کا اس کا نیچر، اس کو چھوڑ برے کام اور نیک کام، اس کو ویٹ کیا جائے گا. اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اور اگر گناہ زیادہ ہیں تو پہلے پنشمنٹ ہے پھر وہ جنت میں جائے گا. دیٹ مینس کہ یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نارملی یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ نہیں، اور اگر آدمی ایک نیک کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، واجب کر رہا ہے، اس کا ریوارڈ ملے گا، ایک گناہ کر رہا ہے اس کی پنشمنٹ ملے گی. اس گناہ کی وجہ سے واجب اس کا ویسٹ نہیں ہوگا. ایک لفظ ہمارے یہاں سم ٹائمز آتا ہے کہ ناٹ ایکسپٹیڈ. جیسے اگر کوئی نماز ایکسپٹ نہیں ہے تو کوئی نیک کام ایکسپٹ نہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ رونگ ہے، ثواب نہیں ملے گا واجب کا، لیکن وہ واجب اس کا نیل اینڈ وائڈ نہیں ہوا. تو آپ نماز پڑھتی ہیں، یہ تو بیسٹ کام ہے جو آپ کر رہی ہیں، آپ کو اس کا پورا ثواب ملے گا. آپ حجاب نہیں کرتی ہیں، اس کی آپ کو پنشمنٹ ملے گی، الا یہ کہ آپ کبھی توبہ کر لیں، اور یا پھر یہ کہ اللہ کی کوئی خصوصی رحمت آپ کو مل جائے. صرف ایک ہے، اگر حجاب جو ہے نماز میں بھی ایک حجاب واجب ہے، اگر نماز کے وقت جو نماز کا ڈریس کوڈ ہے، یہ عورت کا سارا، عورت کی ساری باڈی کور ہونا چاہیے، صرف وہ دو پارٹ وہ کھول سکتی ہے جو حجاب میں بھی الاؤڈ ہے، ایک فیس کا سامنے کا حصہ اور ایک یہ دونوں ہاتھ، یہ پامز اور ان کی بیک. نماز میں پیر بھی کھول سکتی ہے اگر نامحرم نہ ہو. تو خلاصہ یہ کہ اگر آپ نماز کے وقت نماز کا حجاب کر لیتی تو آپ کی نمازیں ساری کی ساری آل رائٹ، ثواب نہیں ملے گا آپ کو، لیکن نماز آپ کی صحیح، اور بے حجابی کا گناہ ملے گا. لیکن اگر آپ اتنا اگینسٹ حجاب کہ نماز بھی آپ پڑھتی ہیں تو آپ کا سر کھلا ہوتا ہے، بال نظر آ رہے ہیں، تو پھر آپ کی ساری نمازیں غلط ہیں، ان کی قضا کرنا پڑے گی. جہاں تک ہسبینڈ اور وائف کا تعلق ہے، تو اگر امر بالمعروف کے لیے جو اسلام نے کنڈیشنز لگائی، ہسبینڈ نے اتنا امر بالمعروف کر دیا اور بیوی جو ہے اس کو نہیں سن رہی، عمل نہیں کر رہی، تو جو نارمل امر بالمعروف کا مسئلہ، ایک آدمی گناہگار ہے، آپ نے امر بالمعروف کر دیا پھر بھی وہ نہیں مانتا، آپ کی ڈیوٹی ختم. تو شوہر نے اگر کہہ دیا اور بیوی نہیں مانتی تو شوہر پہ گناہ نہیں آئے گا. البتہ اس کو ریپیٹ کرتا رہے، کیونکہ ہیومن ہارٹ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بھی انسٹنس وہ چینج ہو سکتا، لیکن بس وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، بیوی نہیں مان رہی تو بیوی گناہگار ہے، شوہر گناہگار نہیں. البتہ اٹس بیٹر کہ شادی سے پہلے اس قسم کی چیزوں کو چیک کر لیا جائے تاکہ بعد کے پرابلم نہ ہو. اب جو آپ نے باقی جو ایک مومن نے سوال کی، بہت ہی اس کا لینزی جواب ہوگا، پورا حجاب سمجھا دینا دو منٹ میں اٹس امپاسبل. آخری سوال پھر بھی آسان ہے اور اتنا ایزی ہے کہ میں کیا ریپلائی کروں، پورا مجمع جانتا ہے کہ کیا جواب ہے. اس چادر جسٹ فار ماسک اور ایوری ٹائم ایوری ویئر. چادر کا مطلب یہ ہے کہ نامحرم سے اپنے باڈی کو چھپانا. تو جہاں جہاں نامحرم ہے وہاں وہاں چادر واجب، جہاں نامحرم نہیں ہے وہاں چادر نہیں. چنانچہ اگر ماسک میں ایک عورت آئی اور یہاں کوئی نامحرم نہیں تو وہ ماسک میں بھی وداؤٹ چادر آ سکتی، جیسے لیڈیز کا سیکشن ہے، یا یہ کہ کبھی دن کے وقت لیڈیز جینٹس کے سیکشن میں خالی لیڈیز ہوں، کوئی یہاں مرد نہ ہو، تو ماسک میں بھی چادر ضروری نہیں. اور اگر شاپنگ سینٹر میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں یا اسٹریٹ، وہاں نامحرم ہے تو وہاں چادر پہننا. تو ماسک میں نامحرم نہیں ہے، چادر اتار دیں. باہر نامحرم ہے، کرائیٹیریا ماسک نہیں ہے، کرائیٹیریا نامحرم. جہاں جہاں نامحرم ہے وہاں وہاں عورت کو حجاب کرنا. لیکن یہ ایک چیز اس میں اور کلیئر کر دی جائے کہ اگر کوئی عورت پورا حجاب نہیں کر رہی اور ہاف ٹائم حجاب کرتی ہے، ہاف آف ہر ٹائم حجاب نہیں کرتی، تو اس کو آدھے کا ثواب ملے گا اور آدھے کا گناہ ملے گا. ایسا نہیں کہ ہم اس سے یہ کہیں کہ یا تو فل حجاب کرو یا بالکل حجاب نہ کرو. جیسے ایک آدمی اگر ڈیلی پانچ نمازیں نہیں پڑھتا اور دو نمازیں پڑھتا، تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے دو بھی چھوڑ دو، یا پانچ پڑھو یا کوئی نہ پڑھو. نہیں، گناہ ہے، جتنا منیمم کر سکتے اتنا کرو. تو اگر ایک عورت باہر شاپنگ سینٹر میں یا یونیورسٹی میں حجاب نہیں کر رہی اور ماسک میں کر رہی، تو نو ڈاؤٹ وہ گناہ اور گناہ کبیرہ اور فعل حرام کر رہی. لیکن جو ماسک میں وہ حجاب کر رہی ہے، اتنی دیر کا اس کو ثواب ملے گا، یہ ویسٹ نہیں ہو رہا. اور ہو سکتا کہ ماسک کے حجاب کا ذرا زیادہ ثواب ملے، کیوں یہ والی عورت جو باہر حجاب نہیں کرتی، دیٹ مینس یہ ریسپیکٹ کے طور پہ ماسک میں حجاب کرتی، یا جیسے زیارت پر آپ جاتے ہیں زینب یا جناب زینب کے روزے کی چادر پہنا دی جاتی ہے، مشہد میں چادر پہنا، یہ رسپیکٹ کے لیے، تو یہ والا حجاب اس کا ثواب ملائے گا، وہ والا جو بے حجابی ہے وہ گناہ ملے گا. آخری سوال اس پرچے کا جو بہت دور سے شاید ملٹن کن سے آیا کہ واٹ از دا حجاب فار مین اینڈ ویمین، اس میں ڈیٹیل تو بہت ہے، 50 منٹ کا ہمارا سیشن ہو چکا اور ابھی سوال اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے کہ ہم بھی پریشان ہیں اور ہمارے ساتھی بھی. تو بہت مختصر یہ کہ بہت سارے شرعی مسئلے ایسے جو لوگ آدھا پڑھتے اور آدھا سنتے ہیں، بک میں یا مجتہد سے فیس ٹو فیس. دو ایگزامپل دیتا ہوں، ایک حجاب سے ریلیٹڈ ہے اور ایک اور سوال ہے. وہ یہ ہے کہ مثلا سوال یہ ہے کہ کیا حجاب میں فل عربی برقع یا ابا پہننا یا ایرانی چادر پہننا واجب، یا ایک عورت اپنے ڈیلی روٹین جو ڈریس ہے اس کے اوپر اسکارف پہن لے تو الاؤڈ ہے. مثلا آقا سیستانی سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ باقی ڈریس وہ پوری باڈی کو کور کر رہا ہے تو کوئی الگ سے ابا یا برقع واجب نہیں، پر اٹس بیٹر، واجب نہیں، سر پہ ایک اسکارف پہن لے تو کافی، لیکن کنڈیشن یہ کہ باڈی کے ایسے پارٹس اس حجاب میں یا ڈریس میں ظاہر نہ ہو جو دیکھنے والوں کو لسٹ یا پلیجر یا سیکس کی جانب لے جاتے ہیں. اب اگر نارمل ڈریس اس کا اتنا لوز ہے اور ان اٹریکٹیو ہے اور اس کے اوپر اس نے اسکارف پہن لیا تو چل جائے، لیکن اگر بہت ٹائٹ جین پہنی، بہت ٹائٹ قسم کی شرٹ یا ٹی شرٹ ہے، ہپس اور چیسٹ وغیرہ بالکل نظر آ رہے ہیں اور پھر خالی اسکارف پہنا ہے تو اٹس ناٹ انف. کیونکہ حجاب میں ابا یا چادر واجب نہیں، لیکن جو ڈریس بھی پہنے کنڈیشن نمبر ایک وہ کہ وہ کور کر رہا ہو، اتنا باریک یا اتنا تھن نہ ہو کہ اس میں سے باڈی یا ہیئر نظر آ رہے. نمبر دو بہت ٹائٹ نہ ہو، اسپیشلی باڈی کے ایسے پارٹس پہ بہت ٹائٹ نہ ہو کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو سیکچوئل پلیجر آئے. نمبر تین اٹسیلف اور ڈریس بہت زیادہ اٹریکٹیو نہ ہو. یہ تو سوال ابھی کسی نے آغاز سیستانی سے پوچھا جو انہوں نے بک میں پرنٹ کر دیا کہ عربوں میں ایک ابا پہنی جاتی ہے لیکن شادی میں شرکت کے لیے بہت ہی زیادہ ایک اٹریکٹیو قسم کی ابا ہوتی ہے جس پہ ایمبرائڈری ہے اور سونے کا اور چاندی کا کام ہے، وہ ابا خود اتنی اٹریکٹیو ہے، عورت اٹریکٹیو نہیں ہے، اس کو تو کوئی دیکھے بھی نہیں، اتنی بدشکل ہے لیکن ابا بڑی خوبصورت، اس کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بھی حرام، اس ابا کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر ایک سمپل چادر ڈالنا ہوگی مثلا. تو تیسری شرط یہ تو بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ٹائپ کی نہ ہو. تو یہ جو ایک سوال ہے کہ ڈریس ٹی شرٹ یا شرٹ عورت نے پہنی ہوئی اور اس کے ساتھ جین ہے اور سر پہ ایک اسکارف، اگر جینز بھی بہت لوز ہے، اسپیشلی گھٹنے یعنی نیز تک بہت لوز ہے چاہے اس کے نیچے جا کے ٹائٹ ہو جائے، اور ٹی شرٹ بھی بہت لوز ہے، تو یہ حجاب ایکسپٹڈ ہے. اگرچہ بالکل سمجھیے کہ یہ بارڈر لائن والا اس نے حجاب کیا ہے خالی پاسنگ مارکس سے ملے، لیکن بہرحال گناہگار نہیں. اچھا اب ایک سوال دوسرا آیا، ٹھیک ہے سوال بہت ہیں لیکن جو سوال مجھ سے زبانی بھی پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ مکس گیدرنگز اسپیشلی اگر ریلیجیس پروگرام، جیسے سر کوشچن آنسر سیشن ہے، اگر لیڈیز یہ چاہیں کہ ہم بھی آ کے ایک سائٹ پر اپنے حجاب کے ساتھ بیٹھ جائیں، اب ہمارا جو کوشچن آنسر ہے اس میں کوئی لیڈی یہ بات نہیں کرے گی کیونکہ ساری مڈل ایج کی عورتیں ہوں گی یا زیادہ ایج والی، لیکن جو انگلش کا کوشچن آنسر ہوگا تو ساری یوتھ ہوں گی، یگسٹر سب کہیں گی کہ ہم بھی آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں. تو اگر عورت فل حجاب کے ساتھ ہو تو کیا ایک ہی ہال میں ایک روف کے نیچے وداؤٹ اینی پارٹیشن ایک طرف لیڈیز ایک طرف جینٹس، از اٹ الاؤڈ ان اسلام اور ناٹ؟ اچھا اب اس کے اندر مجتہدین جواب یہ دیتے کہ اگر عورت اپنے پورے حجاب کے ساتھ ہے تو اٹ از الاؤڈ پرووائڈیڈ، یہ بھول جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں اس کی اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آگے سوسائٹی اور کمیونٹی میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو. یہ بہت مشکل، یعنی یہ اس کو اس پورشن کو لوگ بھلا دیتے ہیں. جسے آغاز سیستانی کے بک میں ایک مسئلہ اور بھی کہ کیا ہم ای میل کے ذریعے سے نامحرم لڑکیوں سے چیٹنگ کر سکتے ہیں؟ کا یہ اجازت ہے لیکن بشرط یہ کہ آگے اس کے ذریعے سے کوئی خرابی پیدا نہ ہو. اور اس میں تو آغاز سیستانی نے کہا اور 99% اس چیٹنگ میں خرابی پیدا ہوتی ہے, اس لیے میں اجازت نہیں دیتا ہوں, صرف اس 1% کو دیتا ہوں جو بہت ہی زیادہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے والا. مکس گیدرنگ کے لیے یہ ورڈنگ نہیں تھی, صرف اتنی تھی کہ اگر عورت یا لڑکیاں فل حجاب کے ساتھ تو الاؤڈ ہے کہ وہ ایک ہی روف کے نیچے نامحرم مردوں کے ساتھ جمع ہو, بشرط یہ کہ آگے چل کر اس سے کوئی خرابی پیدا نہ ہو. اگر آگے اس کے نتیجے میں محرم اور نامحرم لڑکی اور لڑکیوں کا انٹریکشن بڑھ گیا, ریلیجیس پروگرام کوشچن آنسر کے سیشن ڈیٹنگ کلب میں چینج ہو گئے یا اور اس قسم کی باتیں ہوئی تو یہ حرام. اور ہماری کمیونٹی میں ابھی اس کے چانسز بہت زیادہ, ایرانی میں نہیں ہوں گے, لیبنیز میں نہیں ہوں گے, لیکن ہمارے ابھی اس اسٹیج پہ اس کے چانسز بہت زیادہ. تو پورا فتویٰ جو ہے وہ یہ. اب لوگ اس میں آرگومنٹ لاتے ہیں کہ مولانا اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کی لڑکیوں کو دیکھیں, وہ لڑکیاں ہم کو دیکھیں, تو شادیاں ہماری ود ان کمیونٹی ہوں گی, اور اگر ہم اتنا زیادہ ان کو ایک دوسرے سے الگ الگ رکھیں گے تو شادیاں ہماری آؤٹ سائڈ کمیونٹی ہونے لگیں گی, ہماری لڑکیاں جو ہیں ہندوؤں کے پاس سکھوں کے پاس جانے لگیں گی, ہمارے لڑکے گوروں سے شادیاں کرنے لگیں گے, بہت سارے آرگومنٹ ہوتے ہیں. اب اس کے اندر ان شارٹ دیکھیے, تو پورا تقریر کا ٹاپک ہے لیکن سوال پوچھا کسی, ان شارٹ کہ اگر شریعت میں یہ حرام ہے تو حرام ہے, اس کے یہ باقی سارے بینیفٹ چھوڑ دی. اتنے بینیفٹ آپ ڈھونڈیں گے تو شراب کے بھی مل جائیں گے. اور قرآن بھی کہتا کہ منافع والے ناس, شراب میں بھی کچھ فائدے ہیں لوگوں کے, لیکن قرآن ایک کرائیٹیریا بتا رہا, اسمو ہما اکبر و من نفعہما, دنیا کی ہر چیز میں کچھ فائدے ہیں کچھ نقصان. قرآن کہتا ہے بس دیکھنا یہ کہ نقصان زیادہ ہے کہ فائدہ زیادہ. شراب میں خود قرآن نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر, لوگ سوال کرتے ہیں شراب اور گیملنگ کے لیے, گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے, لیکن اسمو ہما, اس کا گناہ یا خرابی زیادہ ہے فائدہ کم. اور ڈاکٹر سے پوچھے وہ اتنی لمبی ایک لسٹ بتا دیتے ہیں کہ ریڈ وائن کا یہ فائدہ, برانڈی کا یہ فائدہ ہے, اور فلاں شراب کا یہ فائدہ. تو ہم کہتے ہیں کہ مولانا ہم اس لیے پیتے ہیں اس لیے حلال ہو جائے گی. ہر چیز کے فائدے, لڑکے اور لڑکیوں کو بالکل الگ کرنے کے کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہیں, اوور آل ہم کو دیکھنا پڑتا. اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ شریعت میں حرام ہے تو حرام, جیسے میں نے دو دن پہلے کہا کہ مر بھی جائیں گے لیکن اگر پروف ہے کہ یہ اسلام نے واجب کیا ہمیں اس پہ عمل کرنا ہی کرنا. لیکن دوسری بات یہ کہ یہ تھیوری کیا پریکٹیکلی صحیح. کینیڈا میں میں لاسٹ ایئر تھا تو وہاں یہ اسٹیٹکس آئے تھے اخبارات میں کہ یہودیوں کے یہاں, ہم تو سمجھتے ہیں سارے یہودی ایک ہیں, خیر آپ تو یوکے میں رہتے ہیں تھوڑا ان سے کانٹیکٹ میں, یہودیوں میں بہت سارے فرقے ہیں. ایک ان کے یہاں سب سے زیادہ کنزرویٹو ٹائپ کا ریجڈ قسم کا فرقہ ہے جن کے یہاں کسی بھی پروگرام میں گیدرنگ میں عورت مرد ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ایون محرم کے لیے بھی ان کے ریلیجیس گیدرنگ میں الگ الگ بیٹھنا. اس فرقے میں 85% شادیاں ود ان کمیونٹی ہوتی, اور ایک فرقہ ہے ان کا دوسری لائن پہ, بیچ میں کچھ اور ہیں, کچھ مڈل میں بھی ہیں, رائٹ آف دی سینٹر, لیفٹ آف دی سینٹر, لیکن دو ایکسٹریم, جو بالکل آزاد فرقہ جو حجاب کو بالکل نہیں مانتا, ہر وقت ان کے لڑکے لڑکیاں ہر گیدرنگ میں ساتھ گھومتے ہیں, وہاں اونلی 15% شادیاں ود ان کمیونٹی ہوتی. تو جو چیز ابھی ہمارے یہاں نہیں ہم کو اسٹارٹ کرنا ہے تو ہم پہلے دیکھتے ہیں نا باقی دنیا پر کہ جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان کا کیا ریزلٹ نکل رہا. اس بے حجابی کی وجہ سے تو ہمیں یہ نہیں لگا کہ شادیاں جو ہے نا وہ کمیونٹی میں زیادہ ہوتی, اور حجاب کی وجہ سے پرابلم بھی نہیں ہوتا. ہوگا 1%, 2%, 5%, حجاب کی وجہ سے لڑکے گوروں میں شادیاں کر لیتے ہوں گے یا لڑکیاں گوروں غیر مسلم میں شادی کرتی ہوں گی, 5%, 95% اس کے بینیفٹ ہی. بہت مجھے اور کہنے کا دل چاہ رہا تھا لیکن آپ کے یہ سوالات, ایک سوال یہ ہے کہ یہاں یو کے میں بچوں کو ویکلی گورنمنٹ کچھ دیتی, لیکن جو ایک مڈل کلاس فیملی ہے اس میں یہ پیسے گھر پہ خرچ ہو جاتے ہیں، آتے تو بچوں کے لیے ہیں لیکن یہ کہ اتنے پیسے ہوتے ہیں اور مڈل کلاس فیملی کی ارننگ اتنی نہیں ہے تو بچوں کے پیسے مکس کر کے خرچ کرتے ہیں، اس میں بچوں کا پیسہ پورے گھر پہ خرچ ہوتا ہے، از اٹ الاؤڈ اور ناٹ؟ جواب یہ ہے کہ ویسے تو اگر یہ پیسے گورنمنٹ کی طرف سے نہ ملتے، کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن دیتی تو یہ حرام تھا، جس کو دیا گیا اسی پہ خرچ ہونا، لیکن گورنمنٹ کے پیسوں کا مسئلہ یہ جو کہ اکارڈنگ ٹو شیعہ مذہب گورنمنٹ کے پیسے کا اصل مالک مجتہد اور اس کا وکیل، تو گورنمنٹ اگر نام پر بھی دے بچے اور مجتہد کہہ دے کہ آپ پورے گھر میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں۔ تو پھر میں بتا دوں کہ اگر کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن بچے کو پیسہ دے تو یہ بچے پہ خرچ کرنا، گورنمنٹ اگر دے رہی ہے تو مجتہد یا اس کے وکیل کی پرمیشن سے، وداؤٹ پرمیشن نہیں، آپ یہ پورے گھر پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ پرمیشن آپ نے نہیں لی تو کیا مسئلہ؟ تو مسئلہ ہے بچے کا پیسہ بچے پہ خرچ ہوگا، لیکن اگر وہ بچہ بالغ ہے اور وہ الاؤ کر رہا ہے اپنے پیرنٹس کو کہ ٹھیک ہے آپ استعمال کر لیجیے، 9 سال سے بڑی لڑکی، 15 سال سے بڑا لڑکا، تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر نابالغ تو بچے کا خرچہ کسے کہتے ہیں؟ بچے کے خرچے میں مکان بھی آ جاتا ہے۔ اب اگر مکان پیرنٹس کا ہے یا مکان رینٹ پر ہے اور پیرنٹ اس کا رینٹ دے رہے ہیں تو بچہ اس مکان کو جتنا یوز کر رہا، ہمیں بہت ہی زیادہ یہ پیور بک والی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی اس مسئلے میں آتی کہ اگر یہ کمرہ جو ہم نے بچے کو دیا ہے یہ ہم بچے کو نہیں کسی اور کو رینٹ کرتے تو ویکلی کتنا اس کا رینٹ آتا، اتنا آپ بچے سے لینے کا حق رکھتے ہیں اگر اس کے پیسے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نارملی جو ہمارے یہاں کی فیملیز ہیں، گوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر ماں اس بچے کے لیے کھانا پکا کے دے رہی ہے تو وہ کوکنگ کے چارجز لے سکتی ہے اگر بچے کے پاس پیسے ہیں۔ جیسے یہ مسئلہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ ماں فیڈ کر رہی ہے بچے، تو بچے کے پاس پیسے وہ فیڈنگ کے چارجز لے سکتی۔ تو اوور آل والدین بچے پر کچھ نہ کچھ اتنا خرچ کر دیتے ہیں، چاہے وہ کیش کی شکل میں نہ ہو، مکان، یا یہ کہ اپنا ٹائم اس کو دینا، یا گھر کی کچھ چیزیں اس کو یوز کے لیے دینا، کہ ٹی وی باپ نے خریدا ہے لیکن بچہ بھی اس کو دیکھ رہا، یا ماں کوکنگ کر رہی ہے، تو وہ اگر آپ حساب کریں تو نارملی بچے کا پیسہ گھر میں خرچ بھی ہو رہا ہو تو اس کے برابر یا اس سے زیادہ آپ بچے پر اپنی طرف سے خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ ایڈجسٹمنٹس دماغ میں کرنے کی آپ کو پرمیشن۔ لیکن باٹم لائن، کوئی ایسا گھر کہ جہاں بچے کا جتنا پیسہ ہے اس بچے پر اتنا خرچ نہیں ہوتا ہے پھر بھی بچ جاتا، تو والدین کو اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ جو بچے کا پیسہ بچے گا وہ اپنے گھر میں نہیں استعمال کریں گے، بچے کے لیے رکھ دینا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ خواب اکثر دیکھتے ہیں، کبھی یہ سچ ہوتے ہیں یعنی ان کا کوئی انٹرپریٹیشن نظر آ جاتا ہے، کبھی یہ دل ہی دل میں ہوتے ہیں، تو خواب کیا ہوتا؟ روایت ہے خواب کے بارے میں، تو پوری مجلس ہے میری، روایت میں ہے کہ خواب 3 قسم کے ہیں۔ ایک سچا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا، ایک جو قرآن نبی کا خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا، ایک وہ خواب جو نان سینس ہے جس کا کوئی مطلب نہیں۔ ایک عام آدمی کے خواب کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں رکھتے، نبی اور امام کے خواب کی اہمیت۔ تو بہرحال جو خواب آئے، روایت یہ ہے کہ اگر آپ خواب پہ زیادہ سوچیں تو جو آپ نے دیکھا وہ ٹرو ہو جائے، اور بالکل اس کو نیگلیکٹ کر دیں گے، صبح اٹھ کے بھول گئے، تو وہ خواب جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، آپ کی لائف میں اس کا کوئی اثر نہیں ہو۔ سنا ہے کہ عاشورہ جس دن ہو اس دن پیچھے، اچھا ہاں، اب یہ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پبلک میں ایک بات یہ مشہور ہے کہ عید، رمضان عید اور عاشورہ ایک ہی دن ہوتا ہے، تو کیا اس کے ذریعے سے ہم کوئی ڈیٹ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ مثلا اس سال عید جو تھی وہ سنڈے کو تھی اور عاشورہ سٹرڈے کو ہو رہا، تو اب ہم یہ سمجھیں کہ اس میں سے کوئی ایک ڈیٹ غلط ہوئی؟ جی نہیں، یہ نہیں۔ یہ مشہور بہت ہے. اور یہ دو نہیں تین باتیں مشہور ہیں کہ 13 رجب، رمضان کی عید اور عاشورہ یہ سیم ڈے آتا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک فرائیڈے کو ہے تو باقی دو بھی فرائیڈے کو ہوں، کوئی ایک سنڈے کو ہے تو لیکن یہ غلط، یعنی شرن اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ 90% تو صحیح بھی نکل آتا لیکن 100% یہ صحیح نہیں نکلتا. اس لیے ایک ضعیف حدیث میں بھی امام نے یہ بات کہی کہ دیکھو غور کرو جس دن عید تھی اس دن عاشورہ تھا. لیکن حدیث اول تو بالکل غلط ہے، کتاب میں ہے، میں نے اس لیے کہا کہ کوئی آپ کو حدیث دکھانا دے، غلط ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ 90% والا اصول ہے، 100% والا نہیں. یہاں پہ ایک بات میں اور بھی کہہ دوں، سوال تو بہت زیادہ ہے لیکن بہرحال یہ کیا ہے کانفیڈینشیل، اچھا ٹھیک. وہ یہ ہے کہ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ لونر ایکلپس یا چاند گہن ہمیشہ 14th نائٹ کو ہوتا ہے. تو جس مہینے میں لونر ایکلپس ہوتا تو اب اس مہینے میں بھی لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ آج چاند کو گہن ہوا ایکلپس لگا. یہ تو آج ہمارے یہاں 15th نائٹ چل رہی ہے ہمارے کیلنڈر، اور یہ ہوتا ہے ہمیشہ فل مون کی تاریخ، کوئی پبلک کہتی ہے پبلک، دیٹ مینس کہ یہ مہینہ ہمارا غلط اسٹارٹ ہوا. یہ بھی شرن غلط ہے. نارملی لونر ایکلپس ہو گئی فل مون یعنی 14th نائٹ، لیکن یہ ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ اگر کبھی 15th نائٹ کو ہو تو آپ کہیں کہ ہماری ڈیٹ غلط ہے، آج ایکلپس مینس آج 14th نائٹ ہے، 15th نہیں ہے، ہمارا چاند غلط ہو گیا، نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو عوام میں مشہور ہیں اور 95% ایکسپیرینس میں بھی آئی، لیکن ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، اس لیے اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا. اب میں اور اپنی اسپیڈ کو آگے بڑھاؤں تاکہ یہ سیشن میکسیمم سوال آ سکے، ہم سب تو نہیں آ سکیں گے. اس لیڈیز مجلس از گوئنگ آن، از اٹ حرام فار نامحرم ٹو ہیئر دس اسکریمز اینڈ کرائز؟ نو، اٹس ناٹ حرام، اٹ از الاؤڈ. اور کچھ روایتوں میں بھی کہ وہ ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، لیڈیز کی آواز بہت کم تھی تو امام نے ان سے کہا کہ نہیں آواز بلند کرو. اور اسی طریقے سے ایران میں جائیے، لبنان میں جائیے، لیڈیز مجلس ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے، آواز آتی ہے، یہ حرام نہیں. کین اے اسٹوڈنٹ اسٹڈینگ میڈیسن ٹچ نان محرم از ان آرڈر ٹو لرن ان دا کلینکل اسکل سیشنز؟ یہاں پر چانسز ہیں کہ یہ حلال ہو جائے. اگر کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ اونلی فار دا سیک آف لرننگ نامحرم کو ٹچ کر رہا ہے، اور یہ ٹچ کرنا فیوچر میں اس کے کام آئے گا اور پیشنٹس کے کام آئے گا، تو یس دین اٹ از الاؤڈ فار میڈیکل پیشنٹ اونلی دس کنڈیشن، کہ اتنا ہی چھوئے جتنا سیکھنے کے لیے لرننگ کے لیے ضروری. اب جو میں ایگزامپل دے رہا ہوں یہ تو ٹھیک ایگزامپل نہیں ہے، لیکن فار ایگزامپل 5 نامحرم کو وہ ٹچ کر لے اس وقت، تو یہ اس کے لیے انف ہے، اتنا ایکسپیرینس ہے، اتنا آ گیا. اب اگر وہ پھر بھی 6 کو ٹچ کرے تو وہ حرام ہو جائے. اب اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ 5 اور 6 تو نہیں ہوگا، لیکن مطلب یہ کہ جتنا لرننگ کے لیے ضروری ہے بس اتنا، اس سے زیادہ حرام. ہاں لیکن اتنے میں اس کو رضا دی ہے اسلام نے. اچھا، واٹ واز دی آیات آف سورہ مومنون؟ سوال یہ ہے کہ اب اس میں سے کچھ سوال ایسے ہیں جو انگلش میں اس طرح لکھے گئے کہ میں اس کو نہیں پڑھ سکتا ہوں، اور کچھ کی انگلش بھی بڑی ہارڈ ہے، تو خاصا ٹائم لگے گا کہ میں پہلے ان سے کہوں کہ مجھے اس کو سمجھائیے. تو جو ایزی ہیں وہ تو میں پڑھ رہا ہوں. امام علی کعبے میں برتھ کے فوراً بعد یا 3 دن بعد جب رسول اللہ کے پاس گئے تو قرآن کی تلاوت کی، تو میں تو پوری اس پہ مجلس پڑھتا ہوں کہ کیا قرآن پڑھا؟ سورہ مومنون. ان کا سوال یہ کہ سورہ مومنون میں کیا پڑھا؟ پورا سورہ نہیں، سورہ مومنون کی شروع کی 2 آیتیں پڑھی، اولئک هم الوارثون تک، یعنی سورہ مومنون جہاں سے شروع ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم لاماناتهم عاہدون والذین عن اللغو معرضون، یہاں سے لے کے آیت جہاں کمپلیٹ ہوتی ہے اولئک هم الوارثون، یہاں تک پہلا پیج، یعنی 2 آیتیں ہیں جو مولا نے پڑھی. یہ سوال یہ کہ وائی واز دی آیات آیات چوزن اور ریسائٹڈ بائی ہم، یہ آیتیں کیوں پڑھی، کوئی اور کیوں نہ پڑھی؟ اچھا کوئی اور پڑھتے تو آپ کا پھر وہی سوال ہوتا کہ وہ کیوں پڑھی، وہ کیوں نہیں پڑھی؟ جو بھی آیت پڑھتے مولا تو آپ کا تو سوال یہی رہتا. لیکن اگر ان آیات کا آپ ٹرانسلیشن پڑھیں تو یہ اتنا کلیئر کٹ میسج ہے کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے. میں تو پوری مجلس پڑھتا ہوں اس کے اوپر، میرا تو ٹاپک ہی یہ ہوتا ہے کہ وائی دس آیات ہیز بین چوزن، اور اس کا سمری یہ کہ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ جنت، اولئک هم الوارثون کا ٹرانسلیشن ہے، یہ لوگوں کو جنت ملے گی جن میں یہ کوالٹیز ہیں. ان دو آیتوں میں مومن کی کوالٹیز بتائی گئی. تو میں تو یہی مجلس کا ٹاپک بناتا ہوں کہ علی نے یہ بتا دیا تھا دنیا میں آتے ہی کہ میرے شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے، اور جا کے آپ ٹرانسلیشن پڑھ لیجئے تو آپ ڈیفینیٹلی ایگری ود می. بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہے. What happens is someone is in debt whole his life, is Hajj and Khums still wajib on him, or is there any alternate way he can perform these wajibats? Hajj جو ہے اس کے لیے تو condition ہے کہ آپ پہ کوئی debt نہیں ہونا چاہیے. اگر قرضے وغیرہ آپ پر ہیں تو حج واجب نہیں. اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر آپ کے اوپر ڈیتھ ہیں یا قرضے ہیں، لیکن وہ آدمی جو ہے وہ آپ کو پرمیشن دے رہا کہ جاؤ تم حج کر سکتے ہو، مجھے کوئی باندھا نہیں، بعد میں آ کے قرضہ دے دینا. تو مرحوم آقا خوئی کے نزدیک اگر وہ پرمیشن دے دے تو آپ حج واجب ہو جاتا تھا. لیکن آقا سیستانی کہتے کہ ایون اگر وہ آدمی پرمیشن بھی دے رہا، آدمی یا آرگنائزیشن، تب بھی جب تک کہ کسی پہ ڈیتھ یا قرضے ہوں اس وقت تک حج واجب نہیں. اور اگر وہ حج کر بھی لے تو یہ حج اس کا واجب حج کنسیڈر نہیں ہوگا، بعد میں جب کبھی پیسے آئیں گے دوبارہ حج پہ جانا ہے. لیکن خمس، خمس کا ڈیتھ سے کوئی تعلق نہیں، حج کا ہے. خمس تو جس میں قرضے ہیں اس پر بھی واجب. خمس مینز آپ کی جو ایک ڈیٹ آپ نے رکھی ہے، اس ڈیٹ کو آپ کے پاس جو چیز بھی ہے آپ کو اس کا خمس دینا. ایک آدمی کے پاس کبھی قرضے ہوتے ہیں 70,000, 90,000, 100,000 200,000 قرضہ ہے، لیکن 5 پاؤنڈ اس کے پاس ایسے ہیں جو سال میں بچ گئے، 2 پاؤنڈ ایسے ہیں کہ سال میں بچ گئے. تو قرضہ اپنی جگہ، خمس تو دینا. کبھی کیش بھی نہیں ہے لیکن گھر میں کوئی ایسا کپڑا، کوئی پرفیوم، کوئی ایسی استعمال کی چیز بچ گئی، اس کا خمس دینا. تو خمس اور قرضوں کا کوئی ریلیشن نہیں. قرضے ہوں اور ڈیتھ ہوں پھر بھی خمس واجب ہو جاتا، اور اکثر واجب ہوتا. کیونکہ مسئلہ تو مثلاً ایک ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں، اور یہ غلط ایگزامپل نہیں ہے، ٹرو ایگزامپل، کہ پرفیوم کی شیشی میں اگر تھوڑا پرفیوم بچا رہ گیا ایک سال کے بعد تو اس کا خمس بھی دینا. اور اگر آپ نے ایک بک خریدی، پوری بک نہیں پڑھی، آدھی پڑھی، آدھی ابھی آپ کی باقی ہے، سال ہو گیا، تو اس کا بھی خمس دینا ہے، بک کا بھی. تو اس طرح سے کیش نہ صحیح تو چیزیں تو گھر میں ایسی نکل ہی آتی ہیں کہ ہارڈلی کوئی آدمی ہوگا جس پہ خمس نہ ہو. تو بہرحال ڈیتھ یا قرضوں کا خمس سے کوئی تعلق، ڈیتھ اپنی جگہ، خمس اپنی جگہ، لیکن حج کا تعلق ہے. یہ واجب حج تو نہیں کر سکتا. ہاں اگر یہ واجب نہیں لیکن خالی ثواب کے لیے حج کرنا چاہے تو ایک وے ہے کہ جن لوگوں کے ڈیتھ ہیں ان سے کہہ دے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، بعد میں آ کے تمہارے پیسے دوں گا، وہ راضی ہو جائے تو حج پہ جا سکتا ہے، حج کا ثواب ملے گا، لیکن یہ واجب کنسیڈر نہیں ہو. ایک طریقہ اور بھی ہے، ایک اور طریقہ کہ ڈیتھ ہو اور واجب حج بھی آپ کر لیں، وہ یہ کہ اسلام میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو حج کے برابر پیسے دے، گفٹ کرے، اور کہے کہ میں صرف اونلی فار دا پرپز آف حج تمہیں دے رہا ہوں، آپ اپنی اون منی سے حج پہ نہیں جا رہے، وہ آپ نہیں جا سکتے جب تک کہ قرضے، کوئی دوسرا آپ کو گفٹ کر رہا. یہ ایک بہت بڑی نیکی بھی مانی گئی ہے کہ جن کو حج واجب نہیں ہے ان کو حج کروانا. لیکن چلے اس کے اندر آپ چھوڑ دیجئے کہ اسٹرینجر تو نہ کرے، لیکن بیوی بی کے پاس پیسہ ہے، شوہر کے اوپر ڈیتھ ہے، اس نے شوہر کو پیسے دیے حج کے لیے 2,000 پاؤنڈ، بھائی نے بھائی کو پیسے دے دی، والدین پہ بہت ڈیتھ ہے لیکن بچے نے یونیورسٹی کی چھٹیوں میں کام کر کے پیسے کمائے، باپ کو دیے حج کے لیے، اگر آپ اپنی اون منی سے حج نہیں کر رہے کوئی اور آپ کو حج کے لیے گفٹ کر رہا تو اس میں دو باتیں سن لیجیے. نمبر ایک, اگر آپ کو کوئی حج کے لیے پیسے دے رہا یو کانٹ ریفیوز اٹ, آپ نہیں لے سکتے کہ نہیں بھائی میں جاؤں گا تو اپنے پیسے سے جاؤں گا یا ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں پانچ سال بعد جاؤں گا. اٹ از کمپلسری اور واجب کہ آپ اس کو ایکسپٹ کریں. اور پھر ڈیتھ وغیرہ کا اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا, آپ اپنی منی سے نہیں جا رہے, آپ پر حج واجب ہو جائے گا, حج کر لیجیے. پھر بعد میں اگر لائف میں دوبارہ پیسے آئے تب بھی حج نہیں ہے. نارملی ہمارے یہاں آج کل لوگ بچے بالغ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو ایسے ہی حج کراتے ہیں. لڑکی کی ایج 9 سال کی ہو گئی, 10 سال کی ہوئی, باپ اپنے ساتھ بیٹی کو لے گیا پیسے دے کر تاکہ اس کا واجب حج ابھی ہو جائے. بعد میں کیسا شوہر ملے, لائف میں کیا پرابلم آئے. لڑکا 15 سال کا ہوا انڈیا پاکستان میں, والدین پیسے دیکھ دیں اس کو کہ حج کرو اور اپنے ساتھ لے جاتے, یہ واجب حج ہو جاتا. یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی اپنی منی آپ کو دے اور کنڈیشن لگائے حج پہ جانا تو وہ حج آپ کا صحیح ہوگا اور واجب ہوگا. دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز حدیہ والدین کیا اسی وقت واجب ہے یا اونلی ٹو بی پرفارم ون ون پیرنٹس آر ڈیسیز اور کین اونلی ڈو قضا فار ونس پیرنٹ ایون دو دے آر اسٹل الائیو. دا ریزن ٹو وائی دا پیرنٹس کانٹ پرفارم نماز اینڈ روزہ مے بی ڈیو ٹو دا ایلنس. بہت ہی شارٹ, بہت لمبا سیشن ہو گیا, نیئرلی 90 منٹس. اور ابھی کیا کریں, کریں کیا اس سوالات کا؟ ہے کوئی جماعت کا ریسپانسیبل آدمی؟ مکھی صاحب تو نظر ہی نہیں آتے. اچھا کوئی پریزیڈنٹ, کوئی وائس پریزیڈنٹ, کوئی سیکرٹری, کوئی ہو تو آ کے میری مدد کرے اور مجھے اس پرابلم کا کوئی سولوشن دکھائے. جن بیچاروں نے اتنی محنت سے ریٹرن میں سوال لکھے, جواب نہ دوں مجھ کو خود برا لگ رہا, کہاں سے جواب دوں؟ تقریباً 10:15 ہو رہا ہے جبکہ 8:45 پہ سیشن شروع ہوا. اب یہ سوال تو میں نے پڑھ لیا, اس کا جواب وہ یہ ہے کہ نماز کی دو کیٹیگریز, سیم فار دا روزہ. وہ یہ کہ ایک واجب نماز ہوتی ہے یعنی قضا نماز روزہ, وہ تو یو کانٹ ڈو جب تک کہ وہ آدمی زندہ, زندہ آدمی کی نماز اور روزہ قضا والا انجام نہیں ہو سکتا. ایون جیسا آپ نے کہا ایلنس ہے, باپ اور ماں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ قضا روزے رکھیں یا قضا نماز پڑھیں, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں. ایون اگر باپ یا ماں خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کومے میں چلا گیا اور 100% ڈیفینیٹ ہے کہ پھر یہ کانشیس میں نہیں آئے گا, اسی میں مر جائے گا, تب بھی آپ کو اجازت نہیں جب تک کہ اس کی سانس چل رہی اور لائف ہے. تو قضا نماز اور قضا روزے کی پہلی کنڈیشن یہ کہ اسی وقت ہوگی جب وہ آدمی مر جائے, ورنہ خود پڑھے. اگر خود پڑھنے کی پوزیشن نہیں ہے تو ویٹ کرے. بلکہ یہ تو کئی جگہ ایسا مسئلہ ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ مولانا اب ہم بوڑھے ہو گئے, روزے نہیں رکھ سکتے اور اپنی اولاد پر ہم کو 100% شیور ہے یہ ہمارا روزہ نہیں کروائے گا, ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں روزہ کروا دیں. نو, اٹس ناٹ الاؤڈ. لیکن سنت نماز جو ہوتی ہے اور سنت روزہ, وہ پیرنٹس یا کوئی اور آدمی بھی ہو اس کے بیہاف پر آپ اس کی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں. تو نماز حجی ہے والدین ہی سنت نماز. اگر پیرنٹس مر گئے ہیں تب بھی پڑھیں گے, پیرنٹس زندہ ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک مر گیا ہے اور ایک زندہ تب بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوئی خاص اسپیشل مسئلہ حجیہ والدین کا نہیں ہے کیونکہ یہ سنت نماز. اور بس اتنا ہی جواب انف ہے. آخری سوال, از آرگن ڈونیشن الاؤڈ ان اسلام اس اے پرسن ڈائز؟ پہلے تو آپ ابھی دیکھیے بی بی سی میں جا کے ڈیبیٹ کب مکمل ہوگی. آج تو پورا دن دماغ کھا لیا, کل پرسوں جب تک اس کے بعد کچھ کہا جائے گا. لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ آرگن ڈونیشن کے بارے میں ہمارے مراجع میں بہت اختلاف ہے, اور بہت ہی شارٹ کر کے کہہ رہا ہوں, یہ آپ کے لیے ناٹ فار دا پریکٹس, فار اونلی فار دا نالج سے, کہ ان شارٹ یہ ہے کہ آغائے خوئی مرحوم کی تقلید میں آرگن ڈونیشن پرمیٹڈ, کچھ کنڈیشن سی کہ ول ہونا چاہیے. اور آگے سیستانی کی تقلید میں آرگن ڈونیشن از ناٹ پرمیٹڈ انلیس اور انٹل یہ کہ کسی مسلمان کی لائف ڈیپینڈ کرے آرگن کے اوپر, ورنہ نہیں. تو ان شارٹ آغا سیستانی کیا یہ حرام سمجھی اور آغا خوئی کیا اس کی پرمیشن. ٹھیک ہے نا. بہرحال ویری سنسیئر اپولوجی ٹو دوست جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ ریٹن میں, دیکھیں لکھنا آسان نہیں ہوتا ہے, بہت محنت کا کام, اتنے سارے کوئسچن لکھ کے بھیجے اور کتنے زیادہ وہ ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ ان کے سوال کے جواب آئیں. لیکن ویری ویری سوری کہ کچھ میں نے شاید شروع کے ایک دو سوال ذرا آسا ڈیٹیل میں لے لیا, اور کچھ یہ ہے کہ بہرحال سوال اتنے زیادہ تھے کہ اگر میں شارٹ بھی کرتا تب بھی یہ نہیں ہو سکتے. ان مومنین سے میری معذرت, میری اور جماعت کے درمیان بعد میں ڈسکشن ہوگا, اگر کوئی وے نکل آیا کہ ان کا جواب دیا جا سکے تو ٹھیک ہے, ورنہ مجھے امید ہے کہ وہ میری مجبوری کو دیکھتے ہوئے کہ صبح سے میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں پھر بھی میں نے کہیں ٹائم کٹ نہیں کیا, میری مجبوری کو دیکھتے ہوئے مجھے معاف کریں گے. خداوندہ تو نے قرآن میں رسول سے کہا رب زدنی علما, یہ مومنین اور مومنات تو کب سے 4:26 پر نماز مغرب سے آپ آ کے یہاں بیٹھے ہیں اور 10:10 اور 10:15 ہو رہے ہیں صرف دین کی محبت میں. خدا بندہ رب زدنی علما کے حکم پہ عمل کرنے والے جو مومنین اور مومنات اس وقت یہاں آئے, ایک تو ان کے علم میں واقعا اضافہ فرما, جو یہ سیکھیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما, اور پھر اس نیکی کے طفیل ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, اور اس نیکی کی وجہ سے جب زمانے کے امام ظاہر ہوں تو ہم سب کو ان کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ آج کی رات حبیب ابن مظاہر کی رات ہے جن کو رسول حسین رجل فقیہ کہہ کے بلایا ہے, ہمیں بھی اس قابل کر دے کہ آقا حسین اور مولا علی اپنے شیعوں اور اپنے ماننے والوں میں ہمارا نام لیں. خداوندہ ہمارے آنسوؤں کا واسطہ, ہمیں اس دنیا اور آنے والی دنیا میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا کی شفاعت اور مدد نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کنکلوڈ کر دیجیے.
I'd like to say thank you to Maulana Sahib, and may I request everyone to recite aloud Salawat for his safety.
Allah. Allah.